السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ آج لاہور میں ادا کر دی گئی. اس بارے میں ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے 2 مختلف علاقوں میں حملوں کے بعد دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائی کی ہے، جس میں حکام کے دعوے کے مطابق 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. بلوچستان کے شمالی ضلع پیشین میں اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی پر بم حملے میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. دھماکے کے وقت اسسٹنٹ کمشنر گاڑی میں موجود نہیں تھے. امریکہ میں سمندری طوفان فلورنس شمالی کیرولائنا کے ساحل پر پہنچ گیا ہے، اور جمعے کے صبح اس کی ہواؤں کی رفتار 150 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی. اور فلپائن میں لوگ طوفان مینگھٹ کے آمد کی تیاریاں کر رہے ہیں، جو متوقع طور پر ہفتے کی صبح حملہ آور ہوگا. امریکہ کے شہر بوسٹن میں گیس پائپ لائن میں دھماکوں سے کم از کم 1 شخص ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ درجنوں گھروں کے تباہ ہونے کے بعد علاقے کو آبادی سے خالی کرا لیا گیا ہے. امریکہ کی قومی سلامتی کے سابق عہدیداروں کے گروپ نے ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ اس متنازع رپورٹ پر نظر ثانی کریں جس میں دہشت گردی اور امیگریشن کے درمیان ربط ظاہر کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ رپورٹ غلط تاثر دیتی ہے کہ امریکہ میں زیادہ تر دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار تارکین وطن ہیں. امریکہ نے چین اور روس میں شمالی کوریا کے تحت کام کرنے والی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی 2 کمپنیوں پر پابندی لگا دی ہے، اور بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ملبوسات بنانے والے کارکنوں نے جمعے کے روز کم اجرتوں کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت کی طرف سے مجوزہ اضافے کو مسترد کر دیا. یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے 2 مختلف علاقوں میں حملوں کے بعد دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائی کی ہے، جس میں حکام کے دعوے کے مطابق 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں ایک مقامی جنگجو کمانڈر آفتاب عرف پڑاکے بھی شامل ہے. دیگر ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی لاشیں حکام نے اپنے قبضے میں لے لی ہیں، جن کی شناخت کے لیے مقامی قبائلی عمائدین کی مدد لی جا رہی ہے. اور بلوچستان کے شمالی ضلع پیشین میں اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی پر بم حملے میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. دھماکے کے وقت اسسٹنٹ کمشنر گاڑی میں موجود نہیں تھے. ضلع پولیس آفیسر عظمت شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ یہ واقعہ جمعے کی دوپہر کو پیش آیا، جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. امریکہ میں سمندری طوفان فلورنس شمالی کیرولائنا کے ساحل پر پہنچ گیا ہے. جمعے کے صبح اس کی ہواؤں کی رفتار 150 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی. فلورنس کا درجہ گھٹا کر اسے کیٹیگری 1 کا طوفان قرار دیا جا رہا ہے، لیکن پیشگوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ ابھی بھی مہلک ہو سکتا ہے. شمالی کیرولائنا کے گورنر رائے کوپر کا کہنا ہے کہ اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. گورنر کوپر کا کہنا تھا،
With the extreme storm surge along the coast, rivers will start to overflow.
گورنر کوپر کہہ رہے ہیں کہ ساحل کے ساتھ طوفان کی شدت میں اضافے سے دریاؤں سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا، اور جب سمندر کا پانی دریا کے اضافی پانی سے ملتا ہے تو اس کو جانے کا راستہ نہیں ملتا. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 300,000 سے زیادہ افراد بجلی سے محروم ہیں. اور فلپائن میں لوگ طوفان مینگھٹ کی آمد کی تیاریاں کر رہے ہیں، جو متوقع طور پر ہفتے کے صبح حملہ آور ہوگا. جزیرے لوزان میں جہاں اس طوفان کی آمد کی توقع ہے، لاکھوں کاروباری اور شہری آخری وقت کی تیاریاں کر رہے ہیں، جبکہ موسمی پیشگوئی کرنے والوں نے بتایا ہے کہ 220 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جھکڑ چلیں گے. اس طوفان سے 900 کلومیٹر کے علاقے میں بڑے پیمانے پر املاک، زراعت اور کھانے پینے کی اشیاء کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ اندیشہ بین الاقوامی ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز نے جمعے کے روز ایک بیان میں جاری کیا ہے. امریکہ کے شہر بوسٹن میں گیس پائپ لائن میں دھماکوں سے کم از کم ایک شخص ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ درجنوں گھروں کے تباہ ہونے کے بعد علاقے کو آبادی سے خالی کرا لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق گیس لائن میں دھماکے جمعرات کی شام بوسٹن کے شمال میں واقع اینڈوور، نارتھ اینڈوور اور لارنس نامی آبادیوں میں ہوئے، جس سے درجنوں عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ میساچوسٹس اسٹیٹ پولیس کے مطابق علاقے میں آگ لگنے، دھماکوں اور گیس کی بدبو کی 70 سے زائد شکایات رپورٹ ہوئی ہیں۔ گیس استعمال کرنے والے صارفین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو خالی کر دیں۔ سٹی مینیجر اینڈریو ملر کا کہنا تھا،
Do not yet have a timeline. People should expect this is going to be a while before they're going to be able to return to their home.
کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی وقت کا تعین نہیں کر سکتے کہ کب لوگوں کو اپنے گھروں کو لوٹنا چاہیے۔ انہیں اپنے آپ کو محفوظ بنانا چاہیے اور اپنے آپ کو اور اپنے خاندانوں کو محفوظ پناہ گاہوں پر جانے کے لیے محفوظ راستوں سے جانا چاہیے۔ حکام کے مطابق دھماکوں کے باعث ایک عمارت کی چمنی ایک گاڑی پر گرنے سے 18 سالہ کار سوار ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ مختلف حادثات میں زخمی ہونے والے 13 افراد کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے سابق عہدیداروں کے گروپ نے ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ اس متنازعہ رپورٹ پر نظر ثانی کرے جس میں دہشت گردی اور امیگریشن کے درمیان ربط ظاہر کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رپورٹ غلط تاثر دیتی ہے کہ امریکہ میں زیادہ تر دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار تارکین وطن ہیں۔ ان سابق عہدیداروں میں نیشنل انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جیمز کلیپر اور وائٹ ہاؤس کے عہدیدار ریچرڈ اے کلارک شامل ہیں۔ انہوں نے جمعرات کے روز اٹارنی جنرل جیف سیشنز اور ہوم لینڈ سیکرٹری کرسچین نیلسن کو خط لکھا ہے۔ امریکہ نے چین اور روس میں شمالی کوریا کے تحت کام کرنے والی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دو کمپنیوں پر پابندی لگا دی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ غیر قانونی فنڈز شمالی کوریا منتقل کر رہے تھے۔ امریکی وزیر مالیات اسٹیو منوچن نے ایک سرکاری بیان میں کہا ہے کہ ان پابندیوں کا مقصد انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ان کارکنوں کی جانب سے بیرونی ملکوں سے غیر قانونی محصولات کو شمالی کوریا جانے سے روکنا ہے۔ بیان کے مطابق انہوں نے اپنی حقیقی شناخت بدل کر خود کو چھپایا ہوا تھا۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت میں ملبوسات بنانے والے کارکنوں نے جمعے کے روز کم اجرتوں کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت کی طرف سے مجوزہ اضافے کو مسترد کر دیا۔ یونین لیڈر جولی تعلقدار نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ ہم یہ تنخواہ قبول نہیں کر سکتے، یہ غیر انسانی اور غیر منصفانہ ہے۔ حکومت نے $63 ماہانہ سے کم اجرت $95 ماہانہ کر دی ہے، جو دسمبر سے مؤثر ہوگی، جبکہ یونین لیڈر $180 ماہانہ تنخواہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ شمالی اور جنوبی کوریا نے جمعے کے روز شمالی شہر کائی سونگ میں ایک مشترکہ رابطہ دفتر کھولا ہے جو صدر مون جائے ان کے آئندہ ہفتے پیونگ یانگ کے دورے سے قبل روابط کو مضبوط کرے گا۔ اس دفتر کا قیام دونوں کوریاؤں کے درمیان ہونے والی تجدید تعلقات کے لیے اٹھائے گئے اقدامات میں سے تازہ ترین اقدام ہے۔ جنوبی کوریا کے یونیفیکیشن وزیر چو میونگ گیون نے کہا کہ یہ دفتر کوریا کی ترقی کے لیے اہم مرکز ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں خبر دی کہ پاکستان کی سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ آج لاہور میں ادا کر دی گئی۔ اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ضیاء الرحمان۔ السلام علیکم ضیاء۔
السلام
جی، بتائیے گا کیا آپ نے دیکھا، کیا مناظر دیکھے؟
دیکھیے، کلثوم نواز کی نماز جنازہ تو پاکستانی وقت کے شام چار میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے جو سیاسی قائدین تھے وہ بھی تھے، نواز شریف خود اس گاڑی میں تھے جس پہ شہباز شریف بھی تھے، پھر واپسی پہ جو مریم تھی بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے، حکومت کی جانب سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی تھے، اسپیکر قومی اسمبلی تھے، گورنر پنجاب تھے، اسی طرح پیپلز پارٹی کا وفد بھی نماز جنازہ میں شریک ہوا جس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے، راجہ پرویز اشرف تھے، بہت بڑی تعداد تھی۔ مولانا طارق نے انہوں کی نماز جنازہ پڑھائی، اور چونکہ اور ان کی جو تدفین تھی وہ جاتی عمرہ میں ہی کی گئی، جاتی عمرہ جو کہ ان کی رہائش گاہ بھی ہے اور وہاں پہ ان کا آبائی قبرستان ہے، وہاں پہ تدفین کی گئی۔ جو نماز جنازہ تھی یہ جاتی عمرہ کے سامنے جو کہ ان کی رہائش گاہ اس کے بالکل سامنے شریف میڈیکل کمپلیکس ہے، وہاں پہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اتنی بڑی تعداد تھی کہ کچھ بد نظمی بھی دیکھنے میں آئی، لیکن پولیس نے بہت حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ کارکنوں کی یہ کوشش تھی، خواہش تھی کہ وہ نماز جنازہ کی پہلی صف میں کھڑے ہوں یا جو ہے وہ ایمبولینس کے قریب تک پہنچنے کی کوشش کریں، جس کے باعث خاصی بدنظمی دیکھنے کو ملی، لیکن جو لوگوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ کچھ لوگوں کو نماز جنازہ کے اندر جو گراؤنڈ تھا وہاں پر جگہ نہیں ملی، تو کسی کو جو ہے وہ پارکنگ والی جگہ پہ جگہ ملی، کسی کو میڈیکل سٹی کے باہر جا کے جگہ ملی، کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے اور اس قدر لوگوں کی تعداد تھی کہ کچھ لوگوں کو سڑک پر جا کے جگہ ملی۔ ہر کسی کی کوشش تھی، خواہش تھی کہ جو سابق خاتون اول ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جو اہلیہ ہے، ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں۔ 5 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن جو لوگ تھے وہ وہاں پر نماز جمعہ کے بعد ہی، یعنی تقریباً کوئی 1 سے 1.5 بجے کے بعد ہی وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے، تو لوگوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ نواز شریف کو خود گاڑی سے نکلنے میں خاصی پریشانی رہی۔
اچھا یہ بتائیے ضیاء کہ گورنر پنجاب نے نمائندگی کی پی ٹی آئی کی یا حکومت کی؟
جی بالکل، گورنر پنجاب نے پاکستان تحریک انصاف کی بھی نمائندگی کی اور حکومت کی بھی نمائندگی کی، اور ان کا جو وفد تھا اس میں چیئرمین سینٹ تھے گورنر پنجاب کے ساتھ صادق سنجرانی تھے، اسی طرح اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی تھے، اسی طرح پیپلز پارٹی کے وفد کی جو تھا وہ بھی اسپیک ہوا، ان کی جو نمائندگی تھی وہ یوسف رضا گیلانی نے، راجہ پرویز اشرف نے، قمر زمان کائرہ نے اور خورشید شاہ نے کی، اسی طرح اے این پی کا وفد تھا، اسی طرح ایم کیو ایم کا وفد، ایم کیو ایم کی جانب سے فاروق ستار تھے، خالد مقبول صدیقی تھے، اے این پی کی جانب سے امیر حیدر خان ہوتی تھے، اسی طرح آفتاب شیر پاؤ گروپ کے لوگ بھی تھے، یعنی کہ پاکستان بھر سے جو سیاسی رہنما تھے، خواہ وہ اب نواز شریف کے ساتھ ہیں یا ان کے مخالفین ہیں،
سب کی نمائندگی۔
جب میری سوری سرور سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ گو کے سیاسی اختلافات ایک طرف ہیں، لیکن چونکہ اس وقت وہ ایک نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اس وقت ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ نواز شریف کے غم میں برابر کے شریک ہیں، وہ سابق ساتھی بھی ہیں، لیکن اس وقت وہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ ضیاء الرحمان۔ آپ تو یہ ہمارے لاہور میں نمائندے تھے ضیاء الرحمان، جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کی سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کو دفنا دیا گیا ہے اور ان کے جنازے میں بے شمار لوگوں نے شرکت کی، جن میں اپوزیشن لیڈر بھی شامل تھے۔ اور قمر رحمان نے کلثوم نواز کے بارے میں ایک تعزیتی رپورٹ بھی تیار کی ہے، وہ بھی سنتے ہیں۔
لاہور کے علاقے مصری شاہ کی رہائشی بیگم کلثوم نواز نے اپنے گھر کے سامنے ہی واقع مدرسۃ البنات سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ سہیلیوں میں سومو کے نام سے بلائی جانے والی بیگم کلثوم نواز کو شروع سے ہی اردو ادب سے لگاؤ تھا۔ ان کی سکول فیلوز میں سے ایک سہیلی بیگم ناظمہ نقوی ہیں، جنہیں بچپن کے واقعات آج بھی یاد ہیں۔
ڈاکٹر حفیظ کی بیٹی تھی تو سامنے گھر تھا، تو ہم کہتے تھے بھائی آپ تو ادھر اسکول کی بیل ہوتی ہے تو آپ اسکول سے گھر ادھر آ جاتی، ہم آدھا گھنٹہ پہلے چلتے تھے اسکول پہنچتے، آپ تو بڑا لکی ہیں، بریک ہوتی تو آپ گھر چلی جاتی ہیں۔
مرحومہ نے پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ چیف لائبریرین جامعہ پنجاب ڈاکٹر ہارون عثمانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کلثوم نواز کا تحریر کردہ مقالہ یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہے، جس پر ان کا نام کلثوم ریحانہ درج ہے۔
مقالہ انہوں نے 1970 اور 71 کا جو بنتا ہے بیج اس دوران لکھا، اور 1985 میں رجب علی بیگ سرور کا تہذیبی شعور، اسی عنوان سے جو ہے نا یہ وہ چھپا کتابی شکل میں۔
مرحومہ نے اپنی سیاسی جدوجہد پر جبر اور جمہوریت کے نام سے کتاب بھی لکھی جو 2007 میں شائع ہوئی۔ قمر ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
اور پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ترکی کے وزیر خارجہ چاوشوغلو نے جمعے کو اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
ترکی کے وزیر خارجہ ایک اعلی وفد کے ہمراہ جمعرات کو اسلام آباد پہنچے اور جمعے کو پاکستانی دفتر خارجہ میں پاکستان اور ترکی کے مابین وفود کی سطح کے مذاکرات ہوئے، جس میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اپنے اپنے وفود کی قیادت کی۔ بعد ازاں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی شعبوں میں تعاون اور تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں مزید فروغ دینے کے معاملات دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کا محور رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور ترکی کی باہمی تجارت اس وقت جس سطح اور معیار کی ہے، اس میں مزید اضافے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کرتے ہوئے دونوں ملکوں نے اس حوالے سے ضروری سہولتیں فراہم کرنے پر بھی بات کی۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان آزادانہ تجارت کے معاہدے سے متعلق بات چیت کا عمل تعطل کا شکار ہے، اور ان کے بقول اس معاملے پر بھی انہوں نے ترک ہم منصب سے بات کی ہے تاکہ اس معاملے کا حتمی حل نکالا جا سکے۔
ہمارے درمیان اب ایک ویل اسٹرکچرڈ انسٹیٹیوشنلائزڈ گفتگو کے لیے ایک آرکیٹیکچر موجود ہے، جس کو ہم ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کاؤنسل کہتے ہیں۔ ہم نے تبادلہ خیال کیا کہ اس فعال میکنزم کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، جو ہمارے معاہدے ہوئے ہیں ہم ان کو کس طرح پرائیورٹائز کر سکتے ہیں۔
پاکستان کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے ترک ہم منصب کو اقوام متحدہ کے سربراہ اجلاس کے موقع پر کشمیر سے متعلق ہونے والے او آئی سی کے اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دی، جو انہوں نے قبول کر لی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ان کا ملک اس بات کا متمنی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت سے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ہو۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انہوں نے اپنے ترک ہم منصب کے ساتھ افغانستان اور ایران کی صورتحال پر بھی بات کی ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی سطح پر دونوں ملکوں کو درپیش مسائل کے بارے میں پاکستان اور ترکی کا موقف یکساں ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال نے اس بابت وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں دونوں کنٹریز کا جو ہے اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ اپنے سیلف ریلائنس کی طرف جا رہے ہیں اور نیو اسٹریٹجک پارٹنرز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ ترکی جو ہے وہ ڈرفٹ کر رہا ہے بینگ اے نیٹو کنٹری، مگر وہ جا رہا ہے نیئر رشین فیڈریشن، پاکستان بھی اسی طرح جا رہا ہے۔
یہ تھے بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بیوروکریسی کو تحفظ فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے اور کہا ہے کہ وہ ان کو سیاسی مداخلت سے بچائیں گے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی ایک رپورٹ۔
اسلام آباد میں سول سروینٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا، کچھ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ ایک موقع لیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ہم بیوروکریسی کو تحفظ فراہم کریں گے اور سیاسی مداخلت سے بچائیں گے۔ غلطیوں سے کوئی شخص پاک نہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئیں، بیوروکریٹ سے بھی ہو سکتی ہیں۔
ہم بڑی رسک لے رہے ہیں، ہم بڑی آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کر رہے ہیں، تو نیچے ہمارا جو ایگزیکٹو آرم ہے بیوروکریٹس کا، اگر وہ کام نہیں کریں گے ہم تو کامیاب نہیں ہوں گے، ہماری تو ساری جو ریفارم پروگرام وہ رہ جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ بھی آپ کی اکنالج کرتا ہوں اور اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو آج اشیورٹی دیتا ہوں، آپ چانسز لیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں، کس سے غلطیاں نہیں ہوتی، سب سے زیادہ میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ غلطیاں ہونا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو ڈیفرینشیٹ کریں کہ جدھر فائنینشیل جدھر چوری کی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں خود کو بدلنا ہے، اگر ہم نے خود کو تبدیل نہ کیا تو اللہ ہمارے حالات کو تبدیل نہیں کرے گا۔ کیا میں پاکستان سے لے کر آج تک غلامی کی سوچ سے نہیں نکل سکے، ہم نے آج تک پاکستان میں انگریزوں کے نظام کو ہی تبدیل نہیں کیا۔
آپ کی جو مرضی پولیٹیکل افیلیشن ہو، آپ کو عمران خان اور پی ٹی آئی پسند ہو یا نہ ہو، اس سے مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے، مجھے صرف کنسرن آپ کی پرفارمنس ہے۔ آپ میرے ملک کے لیے پرفارم کریں، جو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے۔
وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کو کبھی اتنے چیلنجز نہیں تھے جو آج ہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں۔ ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے انسان کو خود بدلنا پڑتا ہے۔ عمران خان کی بیوروکریسی سے تقریر کے حوالے سے سابق بیوروکریٹ تسنیم نورانی کہتے ہیں،
دیکھیے اس واسطے کہ جو گورنمنٹ کسی بھی محکمے میں پالیسی بناتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس بیوروکریسی جو ہے وہ اگر افیشینٹلی چلے گی اور اس میں زیادہ آبجیکشنز نہیں کرے گی، یا کوئی آبجیکشنز اگر ہیں تو ان کا کوئی تدارف کرے گی تاکہ ایکچوئل آبجیکٹیو جو ہے اس عوام کو جو بہتری کرنے کے لیے ہے وہ اچیو ہو سکے۔ تو اگر بددل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ کوشش نہیں کرتے پوری، اگر کوئی بھی اس نے فنڈز کی کمی آ جاتی ہے یا کوئی رولز جو ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں تو وہ پھر رک جاتے ہیں، خاص طور پہ اگر ان کو خوف ہو۔
وزیراعظم نے کہا کہ ہماری بیوروکریسی کوالٹی کی بیوروکریسی تھی۔ 60 کی دہائی میں ہماری بیوروکریسی ایشیا میں سب سے آگے تھی۔ ہمیں دوبارہ اسی بیوروکریسی کے معیار کو واپس لانا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکہ نے جمعرات کے روز چین کی ایک کمپنی اور روس کی ایک سیلی کمپنی پر پابندیاں عائد کر دیں۔ کیتھرین جپسن کی ایک رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
امریکی انتظامیہ نے کانگریس کے اراکین کو روس اور چین کے خلاف عائد پابندیوں کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ جمعرات کو ایک چینی اور ایک روسی ذیلی کمپنی پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ان پابندیوں کا مقصد شمالی کوریا کے لیے چین اور روس کی جانب سے مالی فراہمی کو مسدود کیا جائے۔ قانون سازوں نے مجموعی طور پر ان پابندیوں کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ ابھی مزید کچھ اور کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین ایڈ رائس کا کہنا ہے کہ بھرپور دباؤ ڈالنے کے لیے ہچکچاہٹ میرے لیے ذرا باعث تشویش ہے۔ امریکہ مخالف بہت سے ملکوں میں شمالی کوریا ایک ملک ہے جس پر زیادہ پابندیاں لگی ہیں۔ ایڈ رائس کہتے ہیں،
وی کینٹ ایکسپیکٹ ولادیمیر پوٹن اینڈ ہز کرپٹ ایسوسیٹس ٹو چینج دیئر بیہیویئر ان سیریا، ان یوکرین اور اینیویئر ایلس۔
ہم ولادیمیر پوٹن اور ان کے بدعنوان ساتھیوں سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ شام، یوکرین یا کسی اور خطے میں اپنی موجودہ روش کو تبدیل کریں گے۔ یہ تبدیلی صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم انہیں جواب دہ ٹھہرائیں گے۔ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں اب 2 مہینے سے کم کا عرصہ رہ گیا ہے۔ قانون سازوں کو اندیشہ ہے کہ تازہ پابندیاں امریکی انتخابات میں غیر ملکی مداخلت کو مکمل طور سے نہیں روک سکیں گی۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایوان نمائندگان کے رکن ایلیٹ اینجل کہتے ہیں،
The president has many sanctions tools at his disposal to punish the Russians for their attack on our democracy.
صدر کے پاس پابندیاں عائد کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جن کے تحت ہماری جمہوریت پر حملہ کرنے والے ملک روس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ صدر اپنی اس طاقت کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کے بجائے روس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ چین کے خلاف مزید پابندیاں زیر غور ہیں۔ اس نوعیت کی بیشتر پابندیاں انتظامیہ کی طرف سے عائد کی گئی ہیں کیونکہ کانگریس کے اراکین کی ساری توجہ وسط مدتی انتخابات پر مرکوز ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کی موجودہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سی پیک نامی منصوبے میں ترقیاتی پروجیکٹ کے لیے چین کے علاوہ ملکوں کو بھی شرکت دی جائے گی۔ اس بارے میں قمر عباس جعفری نے تجزیہ کاروں سے یہ گفتگو کی ہے۔
پاکستان کے منصوبہ بندی اور ترقیات کے وزیر مختوم خسرو بختیار نے ایک نیوز کانفرنس میں سی پیک کے بارے میں چینی قرضوں کے حوالے سے نکتہ چینوں کی آرا کو غیر اہم قرار دیتے ہوئے اشارتاً کہا ہے کہ مستقبل کے منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری کے نئے متبادلات بھی تلاش کیے جائیں گے۔ اس بارے میں وزیراعظم کی اقتصادی کونسل کے رکن اور ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
جب چائنیز فارن منسٹر آئے تھے تو وہاں پر بھی یہ ڈسکشن ہوا تھا کہ آپ اوروں کو بھی اس میں شامل کریں، اس پروجیکٹ میں صرف چائنیز ہی کو نہ رہیں اور صرف چائنیز کی فنڈنگ نہ ہو، آپ اس کو تھوڑا سا براڈ بیس کریں۔ پرٹیکولرلی یہ جو اسپیشل اکنامک زون ہے ہمارے 9 جو آئیڈینٹیفائڈ ہے انڈر سی پیک, تو اس میں یہ تھا کہ وہ چائنیز اپنی انڈسٹریز کو ریلوکیٹ کریں گے, تو صرف چائنیز ہی ہوں گے یا چائنیز اور پاکستانی مل کے کریں گے. تو اس میں یہ ہوا کہ باہر سے بھی لوگوں کو انوائٹ کریں, جو آنا چاہتا ہے اس میں کریں. اسی طریقے سے سی پیک سے ریلیٹڈ اگر کوئی پروجیکٹ بھی ہے تو ناٹ نیسسریلی کہ ساری فنڈنگ چائنا سے ہی آ جائے, آپ اس کی فنڈنگ کہیں سے ایکسپلور کریں, جاپان سے لے لیں, کوریا لے لیں, یا کہیں سے اگر آپ لے سکتے ہیں تو آپ اس کو لے لیں. اس کو تھوڑا سا براڈ بیس کریں, صرف اس کو چائنیز اسپیسیفک نہ کریں. تو یہ چائنیز جب وہ آئے تھے فارن منسٹر تو اس وقت بھی یہ ڈسکس ہوا تھا, تو غالباً یہی بات انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہی ہے.
پاکستان کے ایک تھنک ٹینک نسٹ گلوبل کی عطیہ علی نے, جو کہ چینی امور کی ماہر ہیں, اس بارے میں یوں اظہار خیال کیا.
میرے خیال میں کافی ممالک نے آلریڈی اس میں اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا ہے, بیکاز ہم جانتے ہیں کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جس میں 6 کوریڈورز کا پلان بنایا ہوا ہے, چائنا نے ایک کوریڈور میں, انڈیا بھی فارملی شریک ہوتا ہے بی سی آئی ایم میں, اور سی پیک میں جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اس میں پاکستان اس کا ایک طرح سے ذمہ دار بن جاتا ہے, اور یہ 2050 تک کے یہ پلانز ہیں چائنا کے. میرے خیال میں کافی ممالک نے آلریڈی اس میں اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا ہے, بیکاز ہم جانتے ہیں کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جس میں 6 کوریڈورز کا پلان بنایا ہوا ہے چائنا نے, ایک کوریڈور میں, انڈیا بھی فارملی شریک ہوتا ہے بی سی آئی ایم میں, اور سی پیک میں جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اس میں پاکستان اس کا ایک طرح سے ذمہ دار بن جاتا ہے.
ڈاکٹر اشفاق حسن کا کہنا تھا کہ اس وقت زیادہ تر فنڈنگ چینی ترقیاتی بینک سے آ رہی ہے, لیکن آپ دوسرے ذرائع بھی اختیار کر سکتے ہیں. ان کے الفاظ,
اس وقت جو فنڈنگ زیادہ تر چائنیز ڈیولپمنٹ بینک سے آ رہی ہے تو آپ اس کو کہیں اور سے فنڈنگ کر لیں. مثال کے طور پہ ایک پروجیکٹ ہے, اس کی فنڈنگ آپ کو چاہیے, یو کین فلوٹ اے بانڈ فار دیٹ پروجیکٹ, انٹرنیشنل کیپیٹل مارکیٹ سے آپ فنڈ لے سکتے ہیں. آپ کسی اور کو انوائٹ, جاپان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئیے اس ایریا میں, آپ فنڈنگ لائیں اور آپ انویسٹمنٹ کریں اس میں, اس کی فائنینسنگ کریں. تو بہت سارے اس کے آپشن ہو سکتے ہیں. ایشوئنس آف بانڈ فلوٹ کر کے آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کئی آپشن اس کے ہو سکتے ہیں.
قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
پاکستان اور چین دونوں ہی ممالک نے پاک چین اقتصادی راہداری کو گیم چینجر قرار دیا ہے. اس بارے میں ماہرین اور عام پاکستانی کیا کہتے ہیں, صبا شاہ خان ہماری ٹیلی ویژن کی ایک ساتھی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
پاکستان اس وقت 217 ارب ڈالرز کا مقروض ہے, جس میں سے 46% قرضہ چین کا ہے. سی پیک کی مد میں پاکستان چین سے مزید بڑے قرضے لے رہا ہے, جن کی مالیت 60 ارب کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے. خنجراب سے پاکستان میں داخل ہونے والے ٹرک پاکستان کے لیے چینی درآمدات لے کر داخل ہوتے ہیں, لیکن میرے پوچھنے پر پتا چلا کہ واپس لوٹنے والے بیشتر ٹرکس پاکستان سے خالی جاتے ہیں. سنیل تھورانی کا تعلق اندرون سندھ گاؤں کنڈ کوٹ سے ہے. وہ چاول کے بیوپاری ہیں اور کہتے ہیں ایسے آئٹمز جن کے بغیر ہم گزارا کر سکتے ہیں, حکومت کو ان کی درآمدات پر پابندی لگا دینی چاہیے اور برآمدات بڑھانے پر زور دینا چاہیے.
ابھی ہم ادھر کھڑے ہیں سی پہ چائنا بارڈر پہ, ان کو چاہیے کہ چائنا سے بھی تو فیور لیں, خالی چند ایک آئٹم ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں, ان کی ساری کھلی ہوئی ہے ہماری طرف.
اور سنیل تھورانی کی یہی بات واشنگٹن میں ماہرین کچھ مختلف انداز میں دہرا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پیداوار زیادہ ہوگی تو برآمدات بڑھیں گی. واشنگٹن میں ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی کہتے ہیں,
انفراسٹرکچر اچھا ہوتا ہے, سڑکیں اچھی ہوتی ہیں, ریلوے لائنیں اچھی ہوتی ہیں اگر ان کے اوپر سامان آ جا رہا ہو. اگر پیداوار ہی زیادہ نہیں ہوگی اور ایسی چیزیں پیدا نہیں کی جائیں گی کہ جن کی دنیا کی مارکیٹ میں کھپت ہے, تو پھر صرف انفراسٹرکچر بنانے سے ملک ترقی نہیں کر سکے گا.
حسین حقانی کہتے ہیں کہ جو چیز پاکستان اور چین کے تعلق کو مزید پیچیدہ کرتی ہے وہ یہ کہ چین اور پاکستان کا تعلق صرف کاروباری
نقصان کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ کل کو اگر ان میں سے کوئی پروجیکٹ بند کرنا ہو, اس سے انکار کرنا ہو, تو آپ اس کا انکار بھی کر سکیں.
امریکہ کے بھارت کے ساتھ دفاعی اور انٹیلیجنس کے معاملات پر باہمی تعاون کے معاہدے اور پاکستان کی امداد کی منسوخی جیسے عوامل پاکستان کے چین کے ساتھ اپنی دفاعی اور اقتصادی تعلقات مزید گہرے کرنے کا بھی سبب ہیں۔ سنیل تھورانی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں وسعت کو اقتصادی ترقی کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔
تعلقات بنا کے رکھنا پڑتے ہیں اپنے مفادات میں، سب کے اپنے مفادات ہیں۔ آپ ایران سے بناؤ، آئل امپورٹ کرو، آپ لوگ ہم سے کر امریکہ سے کریں کام، ان کے ساتھ ٹریڈ لیں، نہ کہ لون لیں، یہ قرضہ لیں، یہ تو انٹرسٹ میں ہی پورے ہو جائیں گے۔ ہم لوگ 2 بلین ہم کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے۔
سی پیک کے بڑے قرضوں کے ساتھ چھوٹے صوبوں جیسے گلگت بلتستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے بڑے تحفظات بھی جڑے ہیں۔ فری یونیورسٹی آف برلن کے پروفیسر ہرمن کرائٹسمن کہتے ہیں،
پاکستان کا ایک مسئلہ علاقائیت ہے۔ پاکستان کے تناظر میں اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کا صوبہ دوسروں پر فوقیت رکھتا ہے اور وہاں کے بزنس مین سی پیک سے متعلق تمام سرگرمیوں پر حاوی رہیں گے۔
سی پیک پروجیکٹس کے قرضوں پر سود کی مد اور ان سے متعلق دیگر تفصیلات عوام کو دستیاب نہیں، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ماضی میں عمران خان سی پیک کی شفافیت اور اس سے منسلک کرپشن کے حوالے سے تنقید کرتے آئے ہیں، لیکن حال ہی میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کرنے والے چینی وزیر خارجہ کو سی پیک منصوبوں کے لیے اپنی پوری حمایت کا یقین دلایا۔ صبا شاہ خان، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ بلوچستان کے شمالی علاقے میں اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی پر بم حملے میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے وقت اے سی گاڑی میں موجود نہ تھے۔ دھماکے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کے شمالی ضلع پشین میں اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی پر بم حملے میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے کے وقت اسسٹنٹ کمشنر گاڑی میں موجود نہیں تھے۔ ضلع پولیس افسر عظمت شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ واقعہ جمعے کی دوپہر کو پیش آیا، جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ عظمت شاہ کے مطابق ضلع پشین کی تحصیل برشور کے اسسٹنٹ کمشنر امیر زمان ضلع مرکز پشین بازار میں ایک اجلاس میں شریک تھے، جس کے دوران انہوں نے اپنی سرکاری گاڑی کچھ سامان لانے کے لیے اپنے محافظوں کے ساتھ برشور روانہ کی۔ ڈی پی او نے بتایا کہ گاڑی جب پشین بازار کے بائی پاس سے گزر رہی تھی تو سڑک کے کنارے ایک درخت کے ساتھ کھڑی موٹر سائیکل میں نصب بارودی مواد میں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دھماکہ کیا گیا۔ دھماکے کی زد میں آ کر گاڑی میں سوار 4 سیکیورٹی اہلکار اور ڈرائیور شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر پشین کے مقامی سرکاری اسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں 3 جوان طبی امداد ملنے سے قبل ہی دم توڑ گئے۔ ایک اور زخمی اور ڈرائیور کو شدید زخموں کے باعث کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر پولیس نے سرچ آپریشن کیا اور عینی شاہدین سے معلومات اکٹھی کی۔ انتظامیہ نے کوئٹہ سے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی طلب کر لیا تاکہ دھماکے میں استعمال کیے گئے بارودی مواد اور اس کی شدت معلوم کی جا سکے۔ دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے حکام کو واقعے میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے 2 مختلف علاقوں میں حملوں کے بعد دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائی کی ہے، جس میں حکام کے دعوے کے مطابق 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پشاور سے یہ رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز نے 2 مختلف علاقوں میں حملوں کے بعد دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائی کی ہے، جس میں حکام کے دعوے کے مطابق 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں ایک مقامی جنگجو کمانڈر آفتاب عرف پڑاکے بھی شامل ہے۔ دیگر ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی لاشیں حکام نے اپنے قبضے میں لے لی ہے، جن کی شناخت کے لیے مقامی قبائلی عمائدین کی مدد لی جا رہی ہے۔ ISPR کے مطابق عسکریت پسندوں کے خلاف جوابی کارروائی خٹی کلی میں کی گئی، جہاں پر مقامی رہائشیوں کے مطابق کارروائی سے قبل اور اس کے دوران کرفیو جیسی صورتحال نافذ تھی۔ جمعرات کو شمالی وزیرستان کے ضلع ہیڈ کوارٹر میران شاہ اور تحصیل بویا کے گاؤں بادامی میں سیکورٹی فورسز پر عسکریت پسندوں کے حملوں میں کم از کم 3 فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہوئے تھے۔ زخمی اہلکار میران شاہ اور بنو کے اسپتالوں میں زیر علاج ہے۔ عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں ہلاک ہونے والے سیکورٹی اہلکاروں کی لاشیں ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی ہے۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنما ملک غلام نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
کل جو واقعہ ہوا تھا رات کو، جو اس نے جو درد آپریشن بھی کیا ہے، عرب سے بھی کر بھی رہا اس علاقے میں، اور علاقے میں لوگ آنا جانا بھی نہیں کر سکا، لیکن ابھی جو ہے نا بالکل کلیئر ہے، روڈ بھی کلیئر ہے اور آنا جانا بھی کلیئر ہے، کرفیو اس نے اٹھایا ہے۔
شمالی وزیرستان میں حالیہ چند ہفتوں کے دوران تواتر سے پرتشدد واقعات پیش آئے ہیں، جس کے باعث مقامی آبادی میں خوف و ہراس ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی افغانستان کے دورے پر جا رہے ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دورہ کابل پر ہفتے کے روز روانہ ہوں گے۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے یہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ شاہ محمود قریشی نے وزارت کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلا غیر ملکی دورہ افغانستان کا کرنے کا اعلان کیا تھا۔ شاہ محمود قریشی افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا امن افغانستان کے امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
I'm interested in peace and stability because my stability is linked to Afghan peace and stability.
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے دورہ اسلام آباد اور اس کے بعد امریکی وزیر دفاع کے رواں ہفتے دورہ کابل کے بعد شاہ محمود قریشی کا دورہ افغانستان دلچسپ اور چیلنج سے بھرپور ہو گیا ہے۔ اس دورے میں وہ افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کریں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اشرف غنی کو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے دورہ پاکستان کی دعوت دی جائے گی۔ تجزیہ کار اور سابق سفارتکار علی سرور نقوی کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے کا کہا ہے۔
ہم شروع سے ہی کہہ رہے ہیں، پہلے ہم امریکہ کو بھی کہتے تھے، امریکہ مذاکرات کے لیے راضی نہیں تھا، اب راضی ہو رہا ہے اور خود اب اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے، تو پاکستان تو رول اپنا ادا کرتا رہتا ہے۔
اس دورے میں پاکستان کی جانب سے افغانستان کو ایک مرتبہ پھر رمن کی پیشکش کی جائے گی۔ اس وقت امریکہ طالبان اور افغان حکومت کو مذاکرات کی میز پر لانا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان کا کردار کلیدی ہوگا۔ علی سرور نقوی نے کہا کہ اس وقت صرف امریکہ نہیں بلکہ خطے کے کئی ممالک ایسے مذاکرات کروانا چاہ رہے ہیں۔
بہت سی اور انیشیٹیوز چل رہی ہیں، اب چائنا افغانستان پاکستان ٹاکس ہیں، پھر کوڈریلیٹرل چائنا امریکہ پاکستان افغانستان ٹاکس ہیں، پھر رشیا چائنا افغانستان پاکستان ٹاکس ہیں، کوئی 6 یا 8 انیشیٹیوز ہیں اس میں۔
شاہ محمود قریشی کا یہ دورہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ دورہ پاکستان میں قائم ہونے والی نئی حکومت اور اشرف غنی کی حکومت کے درمیان پہلا باضابطہ براہ راست رابطہ ہوگا، جس کی کامیابی پاکستانی نئی حکومت کے لیے اعتماد کا باعث بنے گی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ملتان کی احتساب عدالت نے میٹرو بس پروجیکٹ ملتان کے سابق چیف انجینئر سمیت ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 6 افسروں سے پوچھ گچھ کے لیے ان کا 14 دن کا جسمانی ریمانڈ لے لیا ہے۔ ملتان سے ایم جے کو پانگ کی رپورٹ۔
نئے ملتان کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ملتان میٹرو بس کیس کے سلسلے میں سابق چیف انجینئر میٹرو بس پروجیکٹ ملتان صابر صدوزئی اور 3 ایکسینز امانت علی، ریاض حسین اور منظور احمد سمیت 2 ایس ڈی اوز رانا وسیم اور مونم سعید کو حراست میں لیا گیا، جنہیں آج ملتان کے نیو جوڈیشل کمپلیکس میں قائم احتساب عدالت میں پیش کیا گیا، جس نے ان 6 سرکاری افسران کا 14 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ ملتان میٹرو بس پروجیکٹ پر چیئرمین نیب نے خود نوٹس لیا تھا، اور ابتدائی انکوائری کے بعد اس کے ریکارڈ کی نیب نے جانچ پڑتال کی، جس کے بعد میٹرو بس پروجیکٹ کی باقاعدہ انکوائری کا حکم بھی دیا گیا، جس کی منظوری نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے دی تھی۔ نیب ملتان نے اس انکوائری کے سلسلے میں ملتان کے سابق ڈی سی او زاہد سلیم گوندل، سابق ڈپٹی کمشنر نادر چٹھا سمیت 15 سرکاری افسران سے 26 اور 27 فروری کو بیانات لیے تھے۔ جمعرات کو ایم ڈی اے کے سابق چیف انجینئر صابر صدوزئی سمیت انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے 4 افسران کو بھی انکوائری کے لیے طلب کیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں حراست میں لے کر آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملتان میٹرو بس پروجیکٹ مئی 2015 میں شروع ہوا۔ 18 کلومیٹر سے زائد اس پروجیکٹ پر 28 ارب 28 کروڑ روپے کی لاگت آئی تھی، جس کا افتتاح جنوری 2017 میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میٹرو بس پروجیکٹ پر تحفظات کا اظہار کر چکی ہے۔ ایم جے گوپانگ، اردو وی او اے ملتان.
سرد جنگ کے بعد سے روس اپنی سب سے بڑی جنگی مشقیں کر رہا ہے جسے واسٹاک 18 کا نام دیا گیا ہے, اور پہلی مرتبہ اس نے چین اور منگولیا سے دستوں کو شرکت کی دعوت دی ہے. یہ جنگی مشقیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب روس اور مغرب کے درمیان تعلقات مستقل خراب ہو رہے ہیں اور بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان تجارتی جنگ بدستور شدت اختیار کر رہی ہے. وائس آف امریکہ کے ہنری رجویل کی رپورٹ کی تفصیلات رضی احمد رضوی سے.
روس جیسے بڑے ملک کے لیے بھی واسٹاک 18 ایک غیر معمولی جنگی مشق ہے. 36,000 ٹینک اور تقریباً 3,00,000 روسی فوجی, جو ملک کی فوج کا ایک تہائی ہیں, مشرقی سائبیریا کے وسیع و عریض علاقے میں مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں. 1,000 طیارے فضا میں پرواز پر ہوں گے اور آرکٹک اور بحر الکاہل میں 80 روسی جہاز فرضی جنگ اور زمین پر اترنے کی مشق کریں گے. پہلی مرتبہ چین کے 1,000 فوجی مشقوں میں شریک ہوں گے. منگولیا نے بھی اپنا ایک دستہ بھیجا ہے. روسی صدر ولادیمیر پوتن کہتے ہیں,
I would like to say a special thank you to the armed forces of the People's Republic of China and
میں عوامی جمہوریہ چین اور منگولیا کی مسلح افواج کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہمارے برادرانہ تعلقات کے طویل اور ٹھوس روایات ہیں. مشقیں گرچہ دنیا کے دور افتادہ علاقے میں ہو رہی ہیں, لیکن ان کی گونج عالمی سطح پر سنی جا رہی ہے. یہ مشقیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب ولادیواسٹک میں مشرقی اقتصادی فورم کا اجلاس ہو رہا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین, جبکہ امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ میں الجھا ہوا ہے, ماسکو بیجنگ کے ساتھ تعلقات کو گہرا کرنے کا موقع تلاش کر رہا ہے. ایک روسی فوجی تجزیہ کار پاول ویلگن ہور کہتے ہیں, سیاسی طور پر وہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہو رہے ہیں. اقتصادی شعبے میں روسی چینی تجارت بہت فروغ پا رہی ہے, جبکہ دوسری قسم کی تجارت خاص کر روس میں بالکل فروغ نہیں پا رہی. اور ظاہر ہے کہ اب فوجی شعبے میں وہ فوجی مشقوں میں برادرانہ انداز میں سرگرم ہیں, جن کا بنیادی طور پر ہدف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں. مشترکہ مشقوں کا نعرہ ہے, امن کی خاطر دوستی. تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق روس اور چین کے درمیان کچھ کشیدگی کے معاملات بھی ہیں. امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے منگل کے دن اخباری نمائندوں کو بتایا کہ طویل المدت بنیاد پر انہیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جو روس اور چین کو متحد کرتی ہو. یہ فوجی مشقیں روس کے خلاف شام میں باغیوں کے آخری ٹھکانے ادلب پر روسی حملے کی صورت میں امریکہ کی جانب سے مزید تعزیرات کے خدشات کے پس منظر میں ہو رہی ہیں. رضی احمد رضوی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ میں تقریباً 35,00,000 مسلمان آباد ہیں. ان میں سے اکثر کا تعلق جنوبی اور وسطی ایشیا سے ہے. بعض لوگوں کے لیے یہ ایک آزاد سرزمین ہے, جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ بدلتے ہوئے سیاسی حالات نے ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں. امریکی مسلمانوں کے بارے میں مثبت رائے ہموار کرنے کے لیے ثقافتی ادارے سمتھسونین نے مصوروں کا ایک گروپ قائم کیا ہے جو امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں آگہی پیدا کرے گا. اس بارے میں نائلہ محمود اور عمران جدون کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
دارالحکومت واشنگٹن کے کینیڈی سینٹر میں ایک شو جاری ہے جس کا عنوان ہے ناؤ یو سی ایس. اس کا مقصد یہ ہے کہ 9/11 کے بعد مسلمان امریکی کس مثبت اور تعمیری انداز سے سوچتے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اس اسٹیج شو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اس وقت امریکی مسلمانوں کے سامنے کس قسم کے معاشرتی مسائل ہیں اور انہیں کیا چیلنجز درپیش ہیں. دسی میں سونین ایشین پیسیفک امریکن سینٹر کی پروگرام مینیجر نفیسہ عیسیٰ کہتی ہیں,
We're presenting a program that shines a really positive light on.
Nafisa Isa keh rahi hain ki hum ek aisa program pesh kar rahe hain jisme Muslim saqafat ke haqeeqi musbat pehluon ko ujagar kiya gaya hai. Isme khaas taur se saqafat ke maidan mein musalmanon ki tareekh ko pesh kiya gaya hai. Is stage show mein kai maaroof ameriki musalman fankar hissa le rahe hain. ان میں بخت بھی شامل
An opportunity like this is a reminder for most of them to look at America as it is in 2018. I am the United States just as much as anybody
else. اس طرح کے موقع سے ہم اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ سن 2018 میں امریکہ کیسا ہے. ہم اتنے ہی امریکی ہیں جتنا کہ کوئی اور. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس حقیقت کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ اسے محض رواداری نہ سمجھیں. ایک اور افغان امریکی رباب نواز قیس اثر کہتے ہیں موجودہ جغرافیائی سیاسی حالات کے پس منظر میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نمائندگی بھرپور طور سے کریں اور اپنی ثقافت کے روشن پہلوؤں کو اجاگر کریں. اس اسٹیج شو کو امریکی ناظرین نے بھی سراہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس اسٹیج شو کو دیکھ کر بہت اچھا لگا ہے اور ان کے ذہنوں میں مسلمانوں کے بارے میں جو تاثر تھا وہ تبدیل ہوا ہے. اس شو کو اسٹیج کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انفرادی اختلافات سے ماورا ہو کر ان امریکی مسلمانوں کی زندگی کے بارے میں آگہی پیدا کی جائے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
خیبر پختونخوا کی انتظامیہ نے پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین سمیت تحریک کے 6 افراد کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر دیے ہیں. اس بارے میں ہماری ساتھی نفیسہ حود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
خیبر پختونخوا کی انتظامیہ نے پاکستان تحفظ موومنٹ یا پی ٹی ایم کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ سوابی میں پولیس کا ایک سینئر عہدیدار نے پشتین علی وزیر، ڈاکٹر سید عالم محسود سمیت 5 دیگر افراد کو اشتہاری ملزم قرار دیا. ڈاکٹر سید عالم نے پشتون تحفظ موومنٹ کے خلاف وارنٹ جاری کرنے کی وجہ بتائی.
سوابی کا جو جلسہ تھا اس کے حوالے سے یہ وارنٹ ہیں اور اس میں ریاست کچھ عجیب سی ہے تو یہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے ہے. یہ اس لیے ہے کہ ہماری توجہ اصل چیزوں سے ہٹ جائے، ہمیں تنگ کیا جائے، ڈرایا جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مصروف رکھا جائے.
لیکن فاٹا کے سابق سیکیورٹی چیف بریگیڈیئر محمود شاہ نے بتایا کہ ان کے خیال میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنا کیوں ضروری ہو گیا تھا.
یہ لوگ کافی سارے وقت سے جو باتیں کر رہے ہیں وہ پاکستان کے وجود کے خلاف ان پہ الزام لگ سکتا ہے اور اگر اس کو اسٹرکٹلی انٹرپریٹ کیا جائے تو ان کو عدالتوں سے سزائے بھی ہو سکتی.
بریگیڈیئر شاہ سے جب پی ٹی ایم کا موقف بیان کیا گیا کہ وہ غائب شدہ کارکنان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو انہوں نے کہا،
جہاں تک مسنگ پرسنز ہے اس کے اوپر بھی مختلف خیالات ہیں. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ افغانستان میں پاکستان سے بھاگ کر اور وہ ٹیررزم کے ساتھ تعلق ہے ان کا پی ٹی پی اور ان کی تعداد 8 سے 9 لاکھ تک ہے. اس میں بہت سارے آدمی ہیں جو انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں کہ وہ مسنگ ہے تو وہ تو افغانستان میں گئے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے ملک کے خلاف دہشت گردی میں انوالوڈ ہے.
پی ٹی ایم کے سید عالم محسود نے غداری کے اس الزام پر اپنا رد عمل ظاہر کیا.
اگر افغانستان میں اس کے دہشت گردوں کے ساتھ ملنا ہے تو پاکستان کے دہشت گردوں کے ساتھ کیوں نہ ملے انسان. اس ملک کی تاریخ ہے 71 ایئر ہسٹری کے جس نے بھی حق کی آواز اٹھائی اس پہ الزام لگا غداری کا. تاریخ میں بعد میں ثابت کیا کہ لگانے والا اصل میں غدار تھا. یہ الزام لگانے والا جو جس بیچارے پر لگا وہ تو انسانی حقوق مانگ رہا تھا، قومی حقوق مانگ رہا تھا، جمہوری حقوق مانگ رہا تھا، وہ کبھی بھی کوئی غدار نہیں نکلا.
ابھی آپ پاکستان تحفظ موومنٹ کے سید عالم محسود اور فاٹا کے سابق سیکیورٹی چیف بریگیڈیئر محمود شاہ کو سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حود بھائی.
پاکستان کی سپریم کورٹ میں بچپن میں والدین کے طلاق سے متاثرہ ایک لڑکی تطہیر فاطمہ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدالت سے درخواست کی کہ سرکاری دستاویزات سے اس کے باپ کا نام خارج کر دیا جائے کیونکہ اس کے والد نے ساری زندگی نہ تو اس سے ملاقات کی اور نہ ہی پرورش کے اخراجات دیے۔ وہ چاہتی ہیں کہ ایسا کوئی قانون بنا دیا جائے جو ایسے بچوں کو اپنی ولدیت کے خانے میں صرف اسی کا نام لکھنے کا حق دے جس نے اس کی کفالت کی ہو۔ اس بارے میں ہماری ساتھی یاسمین جمیل نے تطہیر فاطمہ، اس کی والدہ اور قانونی اور انسانی حقوق کے ماہرین کے انٹرویوز پر مبنی یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
تطہیر فاطمہ نے سپریم کورٹ میں اپنی دستاویزات سے والد کا نام ہٹانے کی درخواست کیوں کی، اس بارے میں اس کی والدہ فہمیدہ بٹ نے وائس آف امریکہ واشنگٹن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ہماری طرح بے شمار بچے ہمارے ملک میں موجود ہیں جن کو باپ کے ہوتے ہوئے بھی مائیں، جو سنگل پیرنٹس ہیں مائیں، ان کو بچوں کے ڈاکومنٹس بنانے میں بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ہماری ریٹ تھی اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ، ہمارا ایشو اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ تھا کہ پاکستانی اسٹیٹ یہ مسئلہ حل کرے، ہم جیسے میری جیسی عورتوں کے لیے بچوں کے ڈاکومنٹس بنانے میں جو دقتیں پیش آ رہی ہیں ان کو ہموار کریں، اور نادرا اپنے سسٹم کو ایسا اس میں آپشن لے کر آئے کہ ہم جیسے لوگوں کو بار بار عدالتوں کے دروازے نہ کھٹکھٹانے پڑیں۔
کیا اپنے بچوں کا بے فارم بنانے پر والد کے خلاف کوئی قانون موجود ہے؟ اس بارے میں لائرز فار ہیومن رائٹس اینڈ لیگل ایڈ کے قانونی ماہر ضیاء آوان نے کہا،
اب بے فارم بنانے نہ بنانے پہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جو کوئی اس پہ کوئی لیگل ایکشن کیا جائے۔ ایسے لاکھوں خاندان ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں خاندان ہیں، خاص طور پہ بہت سارے جو لوگ ہیں کے پی کے، جو خاص طور پہ لوگ ہیں، بلوچستان کے بھی لوگ ہیں، ایون انٹیریئر کے بھی، پنجاب میں بھی ایسے فیملیز ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، وہ بچیوں کے نہیں بناتے وہ شناختی کارڈ، وہ کہتے ہیں اس کی شادی کے بعد بنے گا، اس کا میاں بنائے گا۔
اور شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے بچوں کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں، اس بارے میں ضیاء آوان کا کہنا تھا،
اگر کبھی کوئی رینجرز یا پولیس کہیں ریڈ کرے اور وہ لوگوں کو پکڑ لے، مردوں کو بھی، اگر جن کے شناختی کارڈ نہیں ہوتے ان کو وہ پہلے لاک اپ کر دیں، اور کیونکہ ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ کوئی ٹیررسٹ نہ ہو یا کوئی ویگابونڈ نہ ہو، کوئی کرمنل نہ ہو، تو ان کو بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ آئی ڈی، اور آئی ڈی کے بغیر پرائیویٹ بھی آپ اسکول میں نہیں اپنا اپلائی نہیں کر سکتے، نائنتھ کلاس، ٹینتھ کلاس یا آگے پڑھنا ہے آپ کو، تو آپ کے پاس اگر آئی ڈی نہیں ہے تو آپ پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتے۔
ضیاء آوان نے کہا کہ ایسے والدین کے لیے جو جان بوجھ کر اپنے بچوں کا بے فارم نہیں بنواتے، سزائیں مقرر کرنے کا قانون بننے کی ضرورت ہے۔ اور انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن آمنہ جنجوعہ نے اس مسئلے کو ایک گمبھیر مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ تطہیر کے کیس سے انسانی حقوق کی تنظیمیں اس سلسلے میں کسی قانون سازی کے لیے زیادہ فعال طریقے سے آواز اٹھائیں گی۔
پاکستان میں اب تک تو کوئی اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں تھی، مگر اب جب اویئرنس ڈیولپ ہو رہی ہے تو میں سمجھتی ہوں انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کے اوپر ضرور آواز اٹھائیں گی، تو ان کو بھی ایک مطلب انیشیٹو ملے گا کہ ایک بچی کا حق ہے کہ اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ اس کا جو ہے وہ یاد کیا جائے۔ تو کفالت نہ بھی کرنا چاہے تب بھی نام تو اس کو، اس کا حق ہے کہ اس کو اپنا نام دے۔
اور فاطمہ تطہیر کا بھی یہی کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے جس اہم مسئلے کے لیے قانونی جنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس سے ان جیسے بہت سے بچوں کے لیے اپنے مسائل کے حل کا راستہ ہموار ہوگا۔
تو ہمیں کافی لوگ اس طرح سے جو سیم قسم کی مشکلات سے جا رہے ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور وہ ہم سے ہیلپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہوپس ہو کہ جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں کہ سوشلی سب لوگوں کے لیے آسان ہو جائے، راستہ ہموار ہو جائے اور ایک سٹریم لائن پراپر بن جائے۔
تطہیر فاطمہ کے اس مقدمے نے پاکستان کے ان لاکھوں بچوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ایک مؤثر راہ ہموار کی ہے جو ولدیت کے خانے میں والد کا نام نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے قانونی، سماجی اور اقتصادی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت میں مزید لوگ اچھی خاصی تنخواہوں والی نوکریوں کا تحفظ چھوڑ کر خود اپنا کاروبار شروع کرنے کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے جب سے ایران کے جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کی ہے اور تعزیرات دوبارہ عائد کرتی ہیں، ایرانی معیشت مزید خراب ہو گئی ہے اور اس کے اثرات ایران کی جنگ سے متاثرہ پڑوسی افغانستان پر بھی اپنا سایہ ڈال رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 30 لاکھ افغان پناہ گزین ایران میں رہتے ہیں، جن میں سے بیشتر کے پاس قانونی دستاویزات نہیں ہیں، اور ان میں سے بہت سے اب اپنے جنگ و جدل کے شکار ملک کو واپس جانے پر مجبور ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار عائشہ تنظیم کی رپورٹ رضی احمد رضوی کی زبانی۔
نامہ نگار نے ایران اور افغانستان کی سرحد اسلام قلعہ سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ سرحدی کراسنگ اس سال معمول سے زیادہ مصروف رہی ہے، خاص کر جب سے امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے الگ ہوا ہے اور اقتصادی تعزیرات دوبارہ عائد کر دی ہیں۔ ایرانی ریال کی قیمت ریکارڈ حد تک نیچے گر گئی ہے۔ چند مہینے پہلے بلیک مارکیٹ میں جبکہ ایک امریکی ڈالر کی قیمت 60,000 ریال تھی، اب وہ 140,000 ریال تک پہنچ گئی ہے۔ لہذا وہ افغان جو ایران میں کام کر کے ڈالر میں رقم اپنے گھروں کو بھیج رہے تھے، ان کے لیے ان کی تنخواہوں اور بچت کی قدر میں کمی آ گئی۔ ایران سے واپس آنے والی ایک افغان خاتون نے بتایا،
میرا داخل افغانستان بھی آمدیم مجبوری آمدیم یک بعد مجبور شدیم۔
We had no choice but to return. We went to Iran because of our economic condition. We had a business there, but we lost.
ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم واپس آ جائیں۔ ہم اپنی اقتصادی حالت کی وجہ سے ایران گئے تھے، وہاں ہمارا کاروبار تھا، لیکن ہمیں 2,30,00,000 ایرانی ریال کا نقصان ہو گیا۔ ایرانی کرنسی کی قدر کم ہونے کے بعد ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس حد تک کہ ہمارے پاس واپسی کے لیے پیسہ بھی نہیں تھا، تاہم ہمیں نکال دیا گیا۔ افراط زر میں زبردست اضافے اور اجرتوں میں کمی کی بنا پر ایران میں مقیم افغان متبادل تلاش کر رہے ہیں۔ بہت سے ابتر ہوتی ہوئی سیکورٹی کی صورتحال کی وجہ سے اپنے گھروں کو واپس آنا نہیں چاہتے، اس کے بجائے وہ سرحد پار کر کے بچ بچا کر زیادہ مستحکم اور خوشحال علاقوں کی جانب رخ کر رہے ہیں، لیکن باز پکڑے جاتے ہیں اور انہیں افغانستان واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ نکالے جانے والے بیشتر لوگوں میں نوجوان ہیں جنہیں ایران اور ترکی کی سرحد پر اس وقت گرفتار کیا جاتا ہے جب وہ یورپ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایران میں بغیر دستاویزات کے برسوں سے قیام کرتے آ رہے ہیں، جبکہ بعض دوسرے وہ ہیں جو حال ہی میں روزگار کی تلاش میں آئے ہیں۔ ایک افغان پناہ گزین نے جس کے پاس دستاویزات نہیں تھیں بتایا،
اردوگاہ دیگه کی برد از اونجا دیگه برد از سنگ سفید آورد۔
I went to Iran 8 months ago to work. The Iranians captured me and took me to a military base. They took money to buy bus tickets.
میں 8 مہینے پہلے کام کرنے کے لیے ایران گیا تھا۔ ایرانیوں نے مجھے پکڑ لیا اور ایک فوجی اڈے پر لے گئے۔ انہوں نے بس کے ٹکٹ کی خریداری کے لیے پیسے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں خاک سفید کے علاقے میں منتقل کر دیا۔ ہم وہاں فاقوں کے شکار رہے، کھانے کو کچھ دستیاب نہیں تھا، ہر شخص نے خوراک کی کمی کی شکایت کی۔ 5,00,000 سے زیادہ افغان جو دستاویزات کے بغیر قیام کر رہے تھے اس سال ایران سے واپس جا چکے ہیں، ان میں سے بہت سوں کو زبردستی بھیجا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں کچھ مدد دی گئی لیکن وہ کافی نہیں تھی۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر سے منسلک مبین قادری کہتے ہیں،
مہاجرین عودت کنندے کسانی کے کارت یا فور
وی پے $200 اور مور اس ٹرانسپورٹیشن کاسٹس ٹو لیگل ریفیوجیز دی انٹرنیشنل۔
ہم قانونی طور پر مقیم پناہ گزینوں کو $200 یا اس سے زیادہ سفر کے اخراجات کے طور پر دیتے ہیں۔ ترک وطن سے متعلق بین الاقوامی تنظیم بغیر دستاویزات کے جانے والے افراد کو جو غریب ہوتے ہیں اور بغیر مردوں کے رہنے والی خواتین، بچوں یا معذوروں کو ٹرانسپورٹ کے اخراجات ادا کرتی ہے۔ امدادی اداروں کا اعتراف ہے کہ ان کے پاس ہر ایک کی امداد کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر نک آئیونوف. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.